قرآن کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے
سب ہم کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو ایک روحانی اور معنوی اعتبار سے جب دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر وہ بالیدگی، وہ معنویت، وہ ترقی نہیں پاتے. تیسرا سوال، ہم قانون دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں یہ قانون ہے کہ جہاں پر بھی انسان ٹائم یا انرجی سرو کرتا ہے تو وہاں کا جو نتیجہ ہے وہ کسی نہ کسی پھل کی صورت میں سامنے آتا ہے، یعنی یا اس پہ ترقی ہوتی ہے یا کسی نہ کسی فارم میں انسان کو ایک پھل ملتا ہے، نتیجہ ملتا ہے. مثال کے طور پر ایک چھوٹا بچہ جو مونٹیسری میں جاتا ہے اور پھر کے جی اور اس طرح آہستہ آہستہ وہ بلند ہوتا جاتا ہے. دوسری مثال ہماری جاب کی ہے، ہم جاب میں دیکھتے ہیں جہاں ہم اپنا ٹائم اور اپنا انرجی سرو کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم دیکھیں آہستہ آہستہ ہماری ترقی ہوتی ہے. تیسری مثال ہماری بزنس کی ہے، ہم بزنس میں دیکھتے ہیں جہاں ہم اپنا ٹائم لگاتے ہیں، اپنی انرجی سرو کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہماری بزنس میں گروتھ ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ زیادہ ہوتی ہے. اگر یہ چیز نہ ہو تو یقیناً ہمارے لیے فکر کی بات ہوتی ہے. ایک بچہ اسکول جائے اور ساتھ میں ٹائم لگائے، سب کچھ کرے، لیکن وہ وہی اسی کلاس میں ہی ہو تو سوچنے کی بات ہے. اگر ہم اپنے بزنس میں محنت کریں، ٹائم لگائیں، سرمایہ لگائیں، سب کچھ کریں، لیکن ہمارا بزنس وہیں کا وہیں ہو تو بھی ہم فکر مند ہوں گے. جاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم محنت کرتے ہیں، ٹائم لگاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن اگر ہماری پروموشن نہیں ہوتی، اگر ہماری ترقی نہیں ہوتی تو یقیناً ہم سوچتے ہیں. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے دینی معاملات میں، مذہبی معاملات میں جتنے بھی ہم اعمال انجام دیتے ہیں، مثال ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہم زیارات کرتے ہیں، یہ سارے اعمال ہم پورا سال کسی نہ کسی فارم میں، کسی نہ کسی موقع پر ہم انجام دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو معنوی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اپنے آپ کے اندر ڈیولپمنٹ نہیں محسوس کرتے. ہمارے اندر وہ روحانی، وہ معنوی، وہ قوت، وہ ادراک، وہ طاقت اپنے اندر احساس نہیں کرتے، یعنی ہم معنوی طور پر بلند نہیں ہوتے. تو اس کے پیچھے کیا سبب ہے؟ یہ وہ نقطہ ہے جو ہمیں سمجھنا ہے، اور یہ وہ سوال ہے کہ جو ہمارے پاس ہمیشہ ہونا چاہیے کہ زندگی کے دوسرے معاملات میں ہم فکر مند ہوتے ہیں کہ جب چیزیں ہو رہی ہیں ترقی ہونی چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ماہ مبارک رمضان ہماری مثال ہے، ہم 30 روزے رکھیں گے لیکن آخری دن کے بعد ہم جب اگلے شوال کے مہینے میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے اندر کی ہم کیفیت کو کتنا تبدیل محسوس کرتے ہیں، کتنا ہم اپنے اندر میں وہ معنویت اور روحانیت ہم نے اس کا احساس کرتے ہیں. یہ بنیادی سوال ہے کہ جو ہمیں حل کرنا ہے. اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ ایک اور سوال ہے، یعنی اس کو موضوع کو اگر ہم کھولیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارا برے صغیر کا جو معاشرہ ہے انڈیا پاکستان کا، اس معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ پہلے زمانے میں لوگ بڑے بڑے بزرگ، بڑے اہل ہنر، اہل فن اور اہل معرفت، پرہیزگار، عرفاء اور علماء پیدا ہوتے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نسبتاً آہستہ آہستہ اس میں کمی آتی جا رہی ہے، اور تھوڑا سا پیچھے دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا خال محسوس ہوتا ہے. یہی مثال ہم ایک انٹرنیشنلی ہم لیں، فرض کریں اگر ہمارے انڈیا پاکستان کے لوگ قم میں ہیں، قم میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو وہاں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے ایک معنوی یا معروف ایسے عام لوگ ہمارے پاس نہیں ہیں. نجف میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی جتنے بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انسان کے جو روحانی معنوی طاقتور ایک انسان ہو, جو ہمارے لیے ایک نمونۂ عمل ہو یا ہمارے لیے معروف ہو, ہمیں نہیں دکھائی دیتا. یہ صرف ہمارے برے صغیر تک نہیں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں, فرض کریں آج سے 20-25 سال پہلے, آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ ایران میں یا نجف میں ایک عرفا کی بڑی تعداد ہوا کرتی تھی, بہت زیادہ لوگ عرفا ہوتے تھے, لیکن اب ہمیں وہاں بھی کم نظر آتے. نجف میں بزرگان اور عرفا بہت زیادہ ہوتے تھے. آپ نے سنا ہوگا کہ آغا بہجت اللہ مقامہ, آغا کی درجات کی بلندی کے لیے درود پڑے محمد علی محمد. آغا کا آپ نے سنا ہوگا, آغا فرماتے ہیں کہ جب وہ مدرسے میں پڑھتے تھے تو 25 سال کی عمر میں اگر کوئی طالب علم تیل عرش کی قوت حاصل نہ کرے تو اسے تانا دیا جاتا تھا کہ 25 سال ہو گئے مدرسے میں, ابھی تمہارے پاس تیل عرش کی قوت نہیں آئی ہے. یہ وہ اس زمانے کی بات تھی, لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ چیز کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے. اس کے پیچھے علت کیا ہے, اس کے پیچھے سبب کیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے جو ہمارے اندر میں سوچنے کا یہ سامان ہے کہ جہاں ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس وہ رزلٹ, ہمارے پاس وہ پھل, ہمارے پاس وہ فروٹ ہمارے پاس نہیں آتا. یہ چیز جب سے میں نے ہوش سنبھالا تب سے میں اس سوال کے پیچھے تھا کہ آخر اس کی کیا سبب ہے کہ ہم عزاداری سید الشہداء 2-3 مہینے ہم کرتے ہیں, یہ سارے کام ہم پورا سال کرتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو ہم وہیں کا وہیں دیکھتے ہیں, اپنے اندر میں بلندی اور ترقی نہیں پاتے. وجہ کیا ہے؟ یہ چیز مجھے شاید نہ سمجھ آتی اگر میں اپنے 4 سال ایران میں نہ گزارتا. یہ 4 سال میں نے جب ایران میں جہاں گزارے وہاں مجھے یہ چیز سمجھ میں آئی اپنے اسٹڈیز کے دوران کہ اس کے پیچھے سبب کیا ہے. اور سبب ایسا ہے کہ جب آپ سنیں گے تو یقین نہیں آئے گا کہ ان تمام مسائل کے پیچھے ایک ہی سبب ہے, اور اتنا سادہ ہے لیکن اتنا گہرا اتنا اہم ہے. وہ کیا چیز ہے؟ ان تمام چیزوں کے پیچھے جو سبب ہے وہ ہماری غذا ہے. صرف ایک چیز ہے, غذا. یہ جتنے ہمارے مسائل پازیٹو یا نگیٹو جتنے بھی ہیں اس کے پیچھے غذا ہے. اب غذا کو ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ غذا کی پیچھے یہ طیب جو انسان کی زندگی ہے, اس کا جو فیول ہے, اس کی جو طاقت ہے, اس کی جو قوت ہے, وہ صرف اور صرف غذا ہے. اب یہ کیسے ہے؟ اس کے لیے بہت سارے دلائل ہیں. مثال پہلی دلیل ہم لیتے ہیں, آپ میں سے بہت سارے حضرات دوست جانتے ہوں گے حدیث عنوان بصری. حدیث عنوان بصری ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ہمارے علماء بزرگان فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث عنوان بصری ہے یہ برنامہ ہے, معنویت روحانیت اور پرہیزگاری کے لیے ایک برنامہ ہے, اور یہ وہ برنامہ ہے جو کم سے کم برنامہ ہے. حدیث عنوان بصری کا جو شیڈیول ہے یہ کسی بھی انسان کی متقی و پرہیزگار ہونے کے لیے کم سے کم ہے. کم سے کم یہ چیزیں ہونی چاہیے. آپ میں سے بہت سے لوگ آگاہ ہوں گے اس موضوع سے. میں مختصراً بتا دیتا ہوں کہ حضرت جناب عنوان بصری مدینہ کے رہائشی تھے, ان کی 94 برس عمر تھی. وہ جناب مالک بن انس کے پاس علم حاصل کرنے جاتے تھے. جب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو وہ امام علیہ السلام کے پاس آنا چاہتے تھے. جب مولا کے پاس وہ آئے تو مولا نے انہیں روانہ کر دیا کہ میرے پاس بہت سارے میری ذمہ داریاں ہیں, میرے بہت کام ہیں, تو میرے پاس نہیں آیا کرو. مولا کے اس جواب کے بعد وہ بہت ہی دل شکستہ ہو کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور توسل کیا, اے پروردگار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس توسل سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب کو میرے لیے نرم فرما. اور یہ کہہ کے وہ چلے گئے اور اپنے گھر کے اندر اور مسجد تک اپنے آپ کو محدود کر دیا. بعد میں ان کو بہت بے چینی ہونے لگی اور ایک دن امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دوبارہ وہ آئے. جب وہ آئے تو مولا نے انہیں آنے کی اجازت دی اور مولا نے ان سے مختصراً بات کی اور ان سے پوچھا کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو مولا نے وہ ساری پوری ایک اسٹوری ہے, اس کو آپ مطالعہ کر سکتے ہیں, گوگل پہ بہت ساری چیزوں میں موجود ہیں, میں مختصر بتا رہا ہوں. تو مولا نے جو ان کو چیزیں تعلیم کی تو مولا نے کہا کہ میں تمہیں 9 نصیحتیں وصیتیں کرتا ہوں, اور یہ نصیحت ہر اس انسان کے لیے ہے جو اللہ کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے, جو حق کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے. یعنی یہ جو نصیحت مولا کی تھی صرف عنوان بصری کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام ہم سب کے لیے ہے. تو مولا نے وہ جو 9 باتیں بتائیں اس میں مولا نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق تمہارے اصلاح نفس سے ہے, نفس کی اصلاح سے ہے, نفس کی ریاضت کے لیے ہے. 3 باتیں, 3 چیزیں وہ ہیں کہ جو تمہارے حلم کے لیے ہے, اور باقی جو 3 ہیں وہ علم کے لیے. یعنی مولا نے یہ روڈ میپ دیا کہ سب سے پہلے جو چیز انسان کے اندر میں آنی ہے وہ اصلاح نفس ہے. اس میں جو خوبصورت ترین بات ہے وہ جو مولا نے بتائی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث عنوان بصری کے اس پہلے مرحلے میں جو اصلاح نفس کا بتایا ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. بار دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اجل کرم. تو مولا فرماتے ہیں کہ جو 3 چیزیں جن کا تعلق اصلاح نفس سے ہے, پہلی چیز مولا فرماتے ہیں کہ تم کبھی بھی وہ چیز تم نہ کھاؤ جس کی تمہیں اشتہا اور بھوک نہ ہو. وہ چیز تم کبھی بھی نہ کھاؤ جس کی تمہیں اشتہا طلب نہ ہو, کیونکہ اس سے انسان کے اندر حماقت پیدا ہوتی ہے, اس سے انسان کے اندر حماقت پیدا ہوتی ہے. پہلا نقطہ مولا نے یہ بتایا. دوسرا بتایا, مولا فرماتے ہیں کہ کھانا تم تب کھاؤ جب تمہیں شدید بھوک لگ رہی ہو, یعنی بغیر بھوک کے کھانا نہ کھاؤ. تیسری مولا نے یہ چیز بتائی کہ جب کھانا کھاؤ تو حلال کھاؤ, اور اپنے کھانے کو 3 حصوں میں, کہ ایک حصہ اپنے پیٹ کا کھانے کے لیے, ایک پانی کے لیے اور ایک سانس کے لیے. آپ نے دیکھا کہ اصلاح نفس کے لیے مولا ہے امام صادق علیہ السلام نے کیا چیز بتائی, ایک ہی چیز بتائی جس کا تعلق کھانے سے ہے. یعنی یہاں سے ہمیں سمجھ میں بات آتی ہے کہ اصلاح نفس اصلاح غذا کے بغیر ممکن نہیں ہے. اگر کوئی انسان چاہے کہ میں اصلاح نفس کروں, اپنے نفس کی اصلاح کرنا چاہوں بغیر کھانے پینے کے, تو یہ ممکن نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے. تو پہلی چیز جو میں سمجھ میں آتی ہے یہاں سے کہ جب ہمارا نفس کی اصلاح ہوگی کھانے کی اصلاح کے ذریعے سے, تو دوسرا مرحلہ جو ہمارا وہ آتا ہے حلم کا. اور حلم یوں سمجھیں کہ علم کے ہاضمے کے لیے ہے, علم سے پہلے حلم ہے. جب حلم آئے گا تو انسان علم حاصل کرے گا, وہ جو علم ہوگا انسان کو عالم بناتا ہے. اب ہم بغیر اصلاح غذا بغیر حلم کے اگر ہم علم حاصل کرتے ہیں تو وہ علمی بدہضمی کرتا ہے, وہ علم انسان کو نقصان پہنچاتا ہے, وہ علم انسان کے اندر قساوت قلبی پیدا کرتا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ غذا کا جب بھی ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سمپل ویسٹرن سائنس کی ہمارے ڈیفینیشنز آتی ہیں کہ غذا مطلب فوڈ، فوڈ یعنی ہمارے پاس جو کاربوہائیڈریٹس، پروٹینس، فیٹس، منرلس، وٹامنس، ان پانچ چیزوں کا نام فوڈ ہے. یہ خالی اتنا ایسا نہیں ہے. اگر ہم اس کو خالی ویسٹرن آئیڈیالوجی سے دیکھیں گے تو فوڈ کی ڈیفینیشن صرف یہی ہے کہ یہ پانچ چیزوں کا مجموعہ، ان پانچ عناصر کا مجموعہ فوڈ ہے. اور ابھی ہم دیکھتے ہیں اپنے روزمرہ کی زندگی میں جب سپر اسٹور میں جاتے ہیں تو آپ کو ان پانچ چیزوں کے علاوہ بہت ساری چیزیں ملتی ہیں جو کیمیکلز ہیں. ایک حساب سے یہ ہماری ڈیفینیشن سمجھانا ہے. لیکن دوسری طرف سے جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو پانچ چیزوں کا نام غذا نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی انسان کسی ایک جگہ سے کسی تندور سے روٹی لینے جاتا ہے یا کسی پھل والے سے فروٹ لینے جاتا ہے، وہ بندہ حلال کے پیسوں سے لیتا ہے، وہاں سے دو روٹی لیتا ہے، وہاں سے ایک کلو سیب لیتا ہے، لیکن وہ حلال پیسوں سے لیتا ہے. دوسرا بندہ حرام کے پیسوں سے اسی تندور سے، اسی آٹے سے، اسی دکان سے، اسی بندے سے وہ روٹی لیتا ہے، اور اسی پھل والے سے، اسی ٹوکری میں سے وہ یہ پھل لیتا ہے، سیب لیتا ہے. اب بتائیں کہ ان دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ اب اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پھل ہے، یہ فوڈ ہے، اگر یہ صرف ان چیزوں کا مجموعہ ہے، صرف ان چیزوں کا مجموعہ ہے تو حلال و حرام کا تصور ہی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ نہیں ہوتا. لیکن ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے. تو جو ہولسٹک اپروچ ہے، ہولسٹک ڈیفینیشن ہے، ہولسٹک انڈرسٹینڈنگ ہے کھانے کی یا فوڈ کی، وہ یہ ہے کہ اس میں صرف یہ نیوٹریشنل جو اس کے اندر انگریڈینٹس ہوتے ہیں صرف یہ نہیں ہوتے، اس کے علاوہ جو چیز ہوتی ہے، اس کے علاوہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کے علاوہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ اللہ کا جو بھی غذا کا جو سامان اور چیزیں ہیں، سب سے پہلی وہ چیز زندہ ہے. سب سے پہلی چیز وہ زندہ ہے. دوسری وہ چیز باشعور ہے. وہ جو حلال سے ہم سیب لیتے ہیں اور حرام سے لیتے ہیں، تو وہ جب سیب کو سمجھ میں آتی ہے، سیب کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے حلال سے خریدا گیا یا مجھے حرام سے خریدا گیا، وہ اس انسان کے پیٹ میں جا کے اس کے جسم اور اس کی روح اور نفس کو ویسا ہی اثر کرتا ہے. اگر اس سیب کے اندر یا فوڈ کے اندر، کھانے کے اندر اگر یہ شعور نہیں ہے، تو یہ چیز ہمارے اس حلال و حرام کے تصور سے ختم ہو جاتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. تو فوڈ کے بارے میں، غذا کے بارے میں ہمیں سب سے پہلی چیز جو کریکٹ کرنی چاہیے، مت کو صحیح کرنا چاہیے کہ جتنا بھی فوڈ ہمارے سامنے آتا ہے، جو غذا ہمارے پیٹ میں جاتی ہے، وہ صرف ان پانچ چیزوں کا مجموعہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فروٹ ہے، پھل ہے، غذا ہے، اناج ہے، سب سے پہلی وہ زندہ ہے. دوسرا وہ غذا، وہ انسان جو کھاتا ہے، وہ باشعور ہے، اس کے اندر کانشیسنیس ہے، اس کی لمٹ اپنی ہے، اس کی سمجھ، اس کا شعور اپنا ہے، لیکن وہ زندہ ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں، اس کے لیے پورا ایک برنامہ دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ کو کھانا کھانا ہے. درود پڑھے محمد والے محمد. تو ایک ہمارے پاس یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا کھانے کا کہ ہولسٹک اپروچ کے ساتھ فوڈ کے بارے میں ہمارا تصور تبدیل ہونا چاہیے. اب کرنا کیا چاہیے؟ یہ جو اب دوسرا کانسیپٹ یہ ہے، حلال اور طیب غذا. آپ نے قرآن کریم میں اکثر مقامات پر جب بھی حلال غذا کا ذکر ہوتا ہے تو حلال کے ساتھ طیب ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال چیز الگ ہے، طیب چیز الگ ہے. اب یہ طیب چیز ہمیں سمجھنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر حلال چیز طیب ہو. ہر حلال چیز طیب ہو یہ ضروری نہیں ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر طیب چیز کو ہم حلال بھی کر سکتے ہیں حرام بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، کولڈ ڈرنک پینا ظاہراً حلال ہے لیکن یہ چیز طیب نہیں ہے. ہم دودھ پیتے ہیں، دودھ جو ظاہراً حلال ہے، اور آج کل تو دودھ کے معاملے میں ہماری مائیں بچوں کو مار کے پلاتی ہیں، جبکہ یہ دودھ اس وقت دنیا میں بہت ساری بیماریوں کی وجہ ہے. اس کے پیچھے پوری بڑی ڈیری انڈسٹری ہے. ہر بندہ آپ سے کہے گا دودھ پیو، ریزن کیلشیم کی کمی، کیلشیم ہڈیاں، یہ بہت سارا ایک ہمارے ساتھ بہت ایک مشکلات ہمارے ساتھ ہیں کہ ہمیں سچ نہیں بتایا جاتا، ہمارے ساتھ جو یہ حقائق نہیں بیان کیے جاتے. تو جیسے مثال دودھ ہے، دودھ حلال ہے، اس میں شفا بھی ہے، لیکن وہ ہر ایک کے لیے سوٹیبل نہیں ہے چونکہ وہ دوا ہے. اس طرح جو حلال چیزیں ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ طیب ہو، اور ہر طیب چیز حلال بھی ہو سکتی ہے حرام بھی ہو سکتی ہے. اب ہمیں چیزیں سمجھنے کے لیے حلال کتنی امپورٹنٹ ہے وہ تو ہمارے سامنے کلیئر ہے کہ حلال کا انسان کے جسم پر، روح پر، اخلاق پر، تمام چیزوں پر کتنا اثر ہے. تو حلال کے مقابلے میں جو حرام غذا ہے وہ تو آؤٹ آف ڈسکشن ہے کہ کوئی بھی انسان مسلمان ہونا چاہے، متقی ہونا چاہے، کچھ عمل کرنا چاہے، کچھ بھی کرنا چاہے، وہ اس کے لیے سب سے پہلی شرط ہے حلال غذا. اگر حلال نہیں ہے تو کوئی ڈسکشن نہیں، ختم. سب سے پہلا کام اپنی حلال غذا بہتر کرے. دوسرا جو ہمارے علم میں نہیں ہے، ہماری انفارمیشن میں نہیں ہے، ہمارے نہیں ہمیں نہیں بتایا جاتا، وہ ہے طیب غذا. اور قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں خداوند متعال بتاتا ہے کہ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اگر آپ اس آیت کی تفسیر پڑھیں گے، بہت ساری تفسیریں، ان کا تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ مجموعاً جو اس کے مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ طیب کے معنی صرف پاک نہیں ہے. ابھی تک ہمارے ذہنوں میں یہی ہے کہ طیب معنی پاک، جو ہم نے مدرسوں میں، اسکول میں اول کلمہ طیب، طیب معنی پاک سنا ہوا ہے، وہ صرف طیب کے معنی صرف پاک نہیں ہے. مثال عورت کے لیے کہا جاتا ہے کہ پاک دامن، زمین کے لیے کہا جاتا ہے زمین پاک، ملک کے لیے کہا جاتا ہے کہ وطن پاک، سرزمین کے لیے کہا جاتا ہے پاک سرزمین. تو یعنی یہ جو پاک لفظ ہے یہ صرف طہارت کے لیے مخصوص نہیں ہے، اس کی بہت ساری معنی ہیں. لیکن جو معنی ہمیں مقصود ہے وہ اس آیت کی تفسیر میں اگر آپ پڑھیں گے، مطالعہ کریں، تو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کے اندر طبیعت کے مطابق ہو، یعنی غذا وہ کھائیں جو ہمارے اندر طبیعت اور مزاج کے مطابق ہو. تو دوسرا نقطہ یہ میں سمجھنے کا ہے کہ جو مزاج اور جو طبیعت اللہ نے جو ہمارے اندر بنائی ہے، ہمیں غذا اس کے مطابق کھانی ہے. اگر اس کے مطابق نہیں کھائیں گے تو 100% ہم طیب غذا اپنے پیٹ میں نہیں ڈالیں گے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں تمام وہ چیزیں کھانی چاہیے جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اس وقت دنیا میں ہمارے پاس سب سے زیادہ جو چیز بنی ہوئی ہے وہ کیمیکلز ہیں. جو کیمیکلز ہمارے پیٹ میں جاتے ہیں وہ فوڈ نہیں ہے، چاہے ہم کو سائنس کی زبان سے یا اس کی ٹرمینالوجی سے سمجھیں کہ دیٹس ناٹ فوڈ جو ہمارے پیٹ میں جاتا ہے. تو پہلا جو قانون ہے فوڈ کا، تو کم از کم وہ چیز ہم کھائیں جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور کیمیکل سے خارج ہو. دوسری چیز جو ہمارے انسان کے مزاج اور طبیعت کے مطابق ہو. اب یہ کیا چیز ہے؟ مزاج کو ہم کیسے سمجھیں گے کیا چیز ہے یہ؟ اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو مزاج کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں چائے کی. مثال چائے ہمارے یہاں چار چیزوں سے بنتی ہے، حالانکہ چائے کی مثال بھی بہت اچھی نہیں ہے، اور یہ خود ایک چائے بہت بڑا موضوع ہے کہ یہ جو چائے ہمارے پاس پاکستان میں اور انڈیا میں موجود ہے یہ پوری دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی. اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے کہ ہمارے بر صغیر کے انسانوں، تمام لوگوں، چاہے مسلمان ہوں ہندو ہوں، ان سب کے مزاج کو خراب کرنے میں سب سے بڑا کام اس چائے کا ہے. یہ خود الگ موضوع ہے. خیر، چائے کی مثال ہم دیتے ہیں کہ چائے چار چیزوں سے بنتی ہے، دودھ، پانی، پتی اور شکر. اگر فرض کریں کہ دودھ زیادہ ڈل جائے تو چائے نہیں ہوگی، پتی زیادہ ڈل جائے تو بھی چائے کا وہ تاثر نہیں ہوگا، شکر کم یا زیادہ ہو جائے تو بھی چائے کا وہ مزہ نہیں ہوگا. تو چائے کو اچھا بنانے کے لیے وہ جو بھی چار اس کے انگریڈینٹس ہیں وہ ہمیشہ اعتدال کے ساتھ اور پراپر کوانٹٹی میں ہونا چاہیے. بالکل اسی طرح اللہ نے انسان کو جو بنایا ہے، ہمیں جو بنایا ہے فزیکلی، روح کے علاوہ جو چیز ہماری ہے وہ چار چیزوں سے بنی ہوئی ہے. اس کو سائنسی لینگویج میں بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، اور جو پرانی طب ہے یا پرانی جو ٹرمینالوجی ہے، مثال ہمیں کہتے ہیں کہ ایک انسان خاک سے بنا ہوا ہے، تو خاک سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی منرلز اور وائٹمنس جو زمین کے اندر ہے وہ سب انسان کے اندر ہے، اس معنوں میں خاک کو سمجھا جاتا ہے. خاک سے مراد یہ خالصتا مٹی نہیں ہے، جبکہ مٹی خود کمپوزیشن ہے مختلف منرلز کی، چیزوں کی. ہمارے باڈی میں دوسری چیز ہوا ہوتی ہے جو 6% ہوتی ہے، تیسری چیز ہمارے جسم میں 73% پانی ہوتا ہے. تو اس طرح جو چار چیزیں ہوا، پانی اور آگ، جو گرمی ہوتی، گرمی کی صورت میں ہمارے جسم میں ہوتی ہے، ان چاروں چیزوں کی جو آمیزش ہوتی ہے تو ہر انسان میں مختلف ہے. کوئی انسان آپ کو دبلا نظر آئے گا، کوئی موٹا نظر آتا ہے، کوئی آپ کو ڈارک کلر نظر آتا ہے، کوئی بہت ہی وائٹ کلر ہوتا ہے، کوئی بہت سست ہوتا ہے، کوئی بہت ایکٹیو ہوتا ہے، کوئی ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ کھاتا ہے، کوئی کم کھاتا ہے. تو مختلف طبیعت اور مزاج کے حساب سے ان چاروں میں سے کوئی ایک چیز اللہ نے ہر انسان کے اندر غالب رکھی ہے، زیادہ رکھی ہے. مثال، اگر کسی انسان کا مزاج اس اعتبار سے اس کا مزاج گرم ہے، اس کے اندر گرمی کا عنصر زیادہ ہے دوسری تین چیزوں کے مقابلے میں، تو اگر وہ تمام چیزیں گرم کھائے گا تو یقیناً اس کے جسم میں گرمی زیادہ ہوتی جائے گی، تو اس کا جو چائے کی طرح اس کا سسٹم امبیلنس ہوگا. اب اس کا جو مزاج ہے، جو ہر انسان کا اللہ نے ایک مزاج بنایا ہے، ایک ڈومین میں اللہ نے ہر انسان کو مزاجن رکھا ہے، پھر اس کے بہت سارے قوانین اور رولز ہیں. تو جو مزاج ہمارا ہے اس مزاج کے حساب سے اگر ہم کھانا کھائیں گے، وہ تمام چیزیں تناول کریں گے تو ہم بیلنس رہیں گے. جب بیلنس رہیں گے تو ہم ہیلدی رہیں گے، تو ہمارا جو بدن ہے، بدن کی جو زمین ہے وہ صحت مند رہے گی. اب یہاں سے ہمیں دوسرا قانون سمجھ میں آتا ہے کہ العقل السلیم فی جسم سلیم، یعنی صحت مند روح صحت مند بدن یا جسم کے اندر ہوتی ہے. صحت مند بدن وہ نہیں کہ جو ہمیں ویسٹ نے سمجھایا ہے کہ یہ سارے آپ کے فیٹس اور منرلز اور وائٹمنس اور یہ سارے پورے ہوں، یہ نہیں ہے. اس سے مراد آپ کی یہ چیزیں بھی پوری ہوں، لیکن اللہ نے آپ کا جو مزاج بنایا ہے اس مزاج کے ڈومین کے اندر آپ کو رہنا ہے. اگر آپ اس کے اندر رہیں گے اور غذا اس طبیعت اس مزاج کے مطابق آپ کھائیں گے تو یقیناً آپ کے اندر کا جو نظام ہوگا، آپ کے اندر بدن کی جو زمین ہوگی وہ زرخیز ہوگی. جب یہ زمین زرخیز ہوگی تو زرخیز زمین سے آپ کے جو پھل پھول پیدا ہوں گے. اگر ہمارے بدن کی زمین خراب ہو گئی، بنجر ہو گئی، خشک ہو گئی، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پسینہ نہیں آتا، پوچھا جائے کیوں نہیں آتا، آتا ہی نہیں، دھوپ میں بیٹھتے نہیں آتا. بہت سارے لوگ اتنا پسینہ آتا ہے، جب سردی ہو، اے سی ہو، پنکھوں بیٹھے پھر بھی پسینہ آتا ہے. بہت سارے لوگ اتنا کھاتے ہیں پھر بھی سوکھے ہوتے ہیں، موٹے ہی نہیں ہوتے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کھاتے بھی بہت کم ہیں لیکن پھر بھی پھولتے جاتے ہیں. یہ سارے وہ ہیں مثالیں جو ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں. تو یعنی یہاں سے انسان کا جو مزاج اللہ نے بنایا ہے وہ ہمارا ڈی ریل ہوتا ہے، اور یہیں سے ہمارے بدن کی جو زمین ہے خراب ہوتی ہے. اس خراب زمین میں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ورنہ بیماری اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اور بالخصوص اتنی بیماری جو آج کل ہے کہ ہر انسان نے 40 سال کے بعد بیمار ہونا ہے، بیمار ہونے کے بعد اس نے بیمار رہنا ہے اور پوری زندگی دواؤں اور بیماری کے ساتھ رہنا ہے. یہاں سے دوائیں بھی بڑھتی جانی ہیں اور بیماری بھی میں اضافہ ہوگا. بالآخر ہاسپٹل اور آئی سی یو وینٹیلیٹر سے خدا حافظ کہے گا. یہ ہمارا روڈ میپ آف لائف بنا ہوا ہے, جبکہ یہ سسٹم خدا نے ہمارے لیے مقدر نہیں کیا. خدا نے ہمارے لیے یہ پلان نہیں کیا کہ ہمیں ہر صورت میں بیمار ہونا ہے, بیمار رہنا ہے, بیمار ہو کے مرنا ہے. یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے, یہ ہمارا اپنا لائف سٹائل ہے, ہمارا اپنے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. تو اس میں جو چیز ہم جس سے ہم ڈی ریل ہوتے ہیں وہ اپنے اس مزاج اور اپنے اس ڈومین میں جس میں اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے, بنایا ہے, اس کے اندر رہنا ہے اور اس کے مطابق جو ہمارا مزاج ہے. خدا نے جتنے فوڈز خلق کیے ہیں اس میں جتنے بھی نیوٹریشنل جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہر پھل, ہر اناج, ہر سبزی کا اپنا مزاج ہے. کوئی بھی ایک سبزی پورا سال نہیں ہوتی, کوئی ایک پھل پورا سال نہیں ہوتا. آم جو ہیں گرمیوں میں آتے ہیں, پورا سال نہیں ہوتے. کیوں نہیں آتے؟ یہی زمین ہے, یہ پیدا کر سکتی ہے. کیوں نہیں کرتی؟ اس کے پیچھے حکمت ہے, اس کے پیچھے لاجک ہے, اس کے پیچھے ریزن ہے. اسی طرح جتنے پھل ہیں, اور بڑی عجیب بات ہے کہ سردی کے موسم میں جتنے بھی پھل سبزیاں اور فروٹس پیدا ہوتے ہیں وہ سب کے سب ٹھنڈے ہوتے ہیں, اور گرمیوں میں تمام چیزیں گرم پیدا ہوتی ہیں, مثال کھجور, آم. سردیوں میں سارے انار, کینو, مالٹا, یہ جتنی پیدا ہوتی ہیں یہ سب ٹھنڈی ہوتی ہیں, اور گرمیوں میں سب چیزیں گرم پیدا ہوتی ہیں. اس کے پیچھے حکمت ہے, اس کے پیچھے ریزن ہے, اس کے پیچھے پورا فلسفہ ہے کہ یہ کیوں پیدا ہوتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوگا, جو چیز ہمیں سمجھنے کے لیے ضروری ہے وہ امپورٹنٹ ترین ہے, کہ اللہ نے جو ہمارا مزاج بنایا ہے اس مزاج کے مطابق ہم کھانا کھائیں گے تو ہمارا بدن اول تو بیماری نہیں ہوگا. سوال ہی پیدا نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنے مزاج کے اعتبار سے غذا کھائے اور وہ پھر بیمار ہو, ممکن نہیں ہے. دوسرا کہ ہمارا بدن کی جو زمین ہے وہ اس قابل ہوگی کہ جو بھی ہم عمل انجام دیں گے, اس وقت ہمارا ہر عمل جو ضائع ہو جاتا ہے, ہمیں فائدہ نہیں پہنچاتا, بعد میں وہ ہر عمل ہمارے اس وجود کا, روح کا حصہ ہوگا. کیونکہ جتنی بھی عبادتیں ہیں, جتنے بھی اعمال ہم کرتے ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ریاضت, زیارت, جتنے بھی ہم اعمال انجام دیتے ہیں وہ سب ہماری روح کے لیے ہیں, جسم کے لیے نہیں ہیں. لیکن چونکہ ہماری روح اس بیمار انہیلدی باڈی کے اندر ہوتی ہے, نتیجتاً وہ عمل ہمارے روح تک نہیں پہنچتا, وہ عمل ہماری روح کی غذا نہیں بنتا, وہ عمل ہمارے روح تک پہنچتا نہیں ہے. نتیجتاً ہم ہر عمل کرتے ہیں, پورا سال نماز پڑھتے ہیں, لیکن ایک بھی نماز ہمیں روحانی طور پہ بلند نہیں کرتی. ہم عزاداری سید الشہداء دو ڈھائی مہینے ہم کرتے ہیں, لیکن پھر اگلے سال محرم میں ہم ویسے ہی ہوتے ہیں. جتنی بھی ہماری عبادتیں جو ہم انجام دیتے ہیں وہ ہمارا اس وجود کا حصہ اس لیے نہیں بنتی کہ چونکہ ہماری لائف اسٹائل, ہمارا کھانا پینا جو پوری انسان کی زندگی کا محور ہے, وہ ہمارا کھانا غذا ہے, وہ طیب غذا نہیں ہے. یعنی اس وقت ہمارا ایک ہی رول ہے کہ اللہ کا شکر ہم ہر چیز کھاتے ہیں. پوچھے کیا کھاتے ہیں, ہم تو سب کچھ کھاتے ہیں. بابا ہر چیز ہر انسان کے کھانے کی نہیں ہے, اللہ نے ہر چیز ہر انسان کے کھانے کی نہیں بنائی ہے. جس طرح انسان ڈفرینٹ بنایا اسی طرح اس کا سسٹم ڈفرینٹ بنایا, اسی طرح غذا بھی ہر انسان کے لیے ڈفرینٹ ہے. دوسرا ہم بات کو کنکلوڈ کریں کہ ہمیں ان تمام باتوں سے سمجھنا کیا چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ سمجھنا چاہیے جو ایز اٹ ہوم میسج, کہ غذا کے بارے میں اپنا نظریہ کرنٹ کرنا چاہیے کہ یہ ان پانچ چیزوں کے نتیجے میں نہیں ہے, اس کے علاوہ یہ خدا کی مخلوق ہے, اس کے اندر اس کا اثر ہے, یہ انسان کی روح اور جسم پہ ڈفرینٹ اثر کرتی ہے. سب سے پہلے غذا کے بارے میں یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. دوسرا جو ہے ضروری کہ غذا اصل محور ہے ہماری تمام زندگی کا, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام کہ ہمیں غذا اپنے مزاج کے حساب سے کھانا چاہیے. اب یہ مزاج پورا سیکھنا پڑے گا. جیسے بڑے طہارت کے مسائل ہیں, طہارت اور اس کے جو مسائل ہمارے لیے لازم ہے سیکھنا, ایسے ہمیں اپنے اس جسم, اپنے بدن, اپنے مزاج کو سمجھنا ضروری ہے. نہیں سمجھیں گے ہم ہمیشہ ہسپتال میں, لیبورٹریز میں, ڈاکٹروں, میڈیکل اسٹور, فارمیسی میں وہاں مشغول نظر آئیں گے اور حتماً ہم بیمار ہوں گے. بیماری جو ہے یہ ہمارے اس مزاج کے اگینسٹ سسٹم کا نام ہے, ورنہ اللہ کی طرف سے اتنی بیماری نہیں ہے. چھوٹے سے چھوٹی بیماری سے بڑی بیماری اسی سسٹم کی خرابی کا نتیجہ ہے. دوسرا کام کہ ہمیں کھانا کیا کھانا چاہیے, تو پہلی چیز سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز کھائیں, جو فوڈ کے معنوں میں چاہے سائنسی ڈیفینیشن کے حساب سے ہو اور اس عنوان سے ہو کہ سب سے پہلے حلال ہونا چاہیے اور دوسرا طیب غذا ہونی چاہیے. طیب غذا جو یعنی یہ پوری مزاج ہے, جس طرح انسان کا مزاج, جس طرح پھلوں کا, فروٹس کا, سبزیوں کا, سب کا مزاج ہے. تیسری چیز کھانا کیسے کھانا چاہیے, اس کا ایک رول ہے کہ یہ یونیورسل لا ہے کہ ہر چیز ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے حساب سے چلتی ہے. جہاں بھی ڈیمانڈ کم ہوگی سپلائی زیادہ ہوگی, چیز اسٹور ہوگی, خراب ہوگی, سڑے گی. جہاں ڈیمانڈ کم ہو سپلائی زیادہ ہو, اور جہاں ڈیمانڈ زیادہ ہو سپلائی کم ہوگی, وہاں بھی مارکیٹ جو ہے وہ امبیلنس ہوگی. نتیجتاً کیا ہے کہ جس چیز کی جتنی طلب ہو, یعنی بھوک لگے تو ہم کھانا کھائیں. تو طبی قانون کے حساب سے انسان کو ایک دن میں دو یا دو دن میں تین کھانے کھانے چاہیے. لیکن ابھی ہمارا کیا نظام ہے, ہماری خواتین بیچاری پیدا ہی کھانا پکانے کے لیے ہوئی ہے, ان کے صبح سے لے کے شام تک کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے کھانا پکانے کے. ناشتے سے فارغ ہوتی ہیں, پھر دوپہر کا کھانا اس سے فارغ ہوتی ہے, پھر چائے, اور اس کے بعد رات کا کھانا, خلاص. یعنی اس وقت ہماری زندگی صرف کھانے کے گرد گھومتی ہے, لیکن وہ کھانا جو اصل میں ہمیں کھاتا ہے, ہماری صحت کو, بدن کو, جسم کو اور ایمان کو کھاتا ہے. تو کھانا ہمارا ٹریڈیشنل عادت ہے جو ہم تین ٹائم کھانا کھاتے ہیں. پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو, ہر جگہ دو ٹائم کھانا ہوتا ہے, لیکن ہمارے یہاں ٹریڈیشنلی باقاعدہ عبادت سمجھ کے تین ٹائم کھانا کھایا جاتا ہے. تو دوسری جو قانون جس کو فالو کرنا چاہیے کہ کیا کھانا چاہیے اور کب کھانا چاہیے. کب کھانا یعنی جب ہمیں کھانے کی طلب ہو. اگر آپ کو طلب نہیں ہے تو نہ کھائیں, چاہے آپ کو دو دن گزر جائے, اندر آپ کو سسٹم نہیں ہے. دوسری چیز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کھانا اتارتے ہیں, کھاتے نہیں ہیں, ہم کھانا جلدی جلدی اتارتے ہیں. اس کے بعد ہماری باڈی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے کھانے کے ساتھ وہ کس طرح بیہیو کرتی ہے. پھر اس کے نتیجے میں ہمارے جسم کے اندر یا بیماری پیدا ہوگی یا صحت. دوسرا کہ کھانا ہمیں کب کھانا چاہیے, کیا کھانا چاہیے اور کس طرح کھانا چاہیے, یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم نے جو چیز ڈیفرینشیٹ کی ہے اس ہماری سائنٹیفک ڈیفینیشن کے علاوہ کہ جو غذا ہے وہ زندہ ہے اور کانشیس ہے, تو تیسرا جو چیز وہ ہم کھانا کھائیں, کھانا کھانے کو عزت دے کر کھائیں, توجہ سے اور عزت سے. اس وقت ہمارے ساتھ جو بیماریاں ہیں وہ ہمارے کھانے کا ہمارے ساتھ انتقام ہے. کیوں کہ ہم کھانا عزت کے ساتھ نہیں کھاتے, کھانے کو عزت نہیں دیتے. ہمارے ہاتھ موبائل ہوتا ہے, ٹی وی ہوتی ہے, چیزیں ہوتی ہیں, ہم ساتھ ساتھ ہم کھانے کو اتارتے ہیں, کھاتے نہیں ہیں. اصول یعنی جب ہم وہ کھانا ہمارے سامنے آتا ہے تو وہ کھانا ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے, ہمارے اندر کی کیفیت کو دیکھتا ہے. ہم جس حساب سے کھانا کھاتے ہیں, یہ بسم اللہ کر کے کھانا, جتنے بھی اسلام نے, دین نے ہمیں جو آداب سکھائے ہیں وہ بہت ضروری ہیں. تو تیسری جو چیز ہے وہ کھانا کیا کھائیں, کس طرح کھائیں. تو سب سے پہلا قانون یہ ہے کہ عزت دے کر کھائیں, اور ساتھ میں ایک لا ہے کھانا کھانے کا کہ کھانے کو ہمیشہ پینا چاہیے اور پانی کو کھانا چاہیے. مثال ہم پانی پیتے ہیں گھٹ گھٹ کر کے, پورا ایک سانس میں ایک گلاس پیتے ہیں, تو یہ پانی ہمارے اندر میں جا کے ہمیں نقصان پہنچاتا ہے. اور جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ ہم چبا کے پانچ دفعہ یوں چبایا اور اتارتے ہیں، کھانا کھاتے نہیں ہیں. اصول کیا ہے کہ کھانا کھائیں جب بھوک لگے، اور چبا چبا کے کم سے کم 33-40 ٹائمز چبا کے ایسا کھانا بنائیں کہ اندر آپ کو ڈائجیشن کی ضرورت، آدھا کھانا آپ کا منہ سے ڈائجسٹ ہو کے جائے. اب ہم کہیں گے کہ بھائی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہماری آفس جاب یہ وہ سب اتنے مسائل ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ایک جواب ہے کہ آپ اپنے مہینے میں یا سال میں جو کھانے کا ٹائم ہے اس کو اگنور کرتے ہیں، تو آپ اپنے پورے مہینے کا وہ ٹائم نکالیں جو آپ ہاسپٹل میں، لیبارٹری میں، میڈیکل اسٹور میں اور ویٹنگ میں آپ ٹائم سرو کرتے ہیں. آپ اس کو کیلکولیٹ کریں، یہ وہ ٹائم ہے جو آپ نے ضائع کیا جو آپ نے کھانے کو دینا چاہیے تھا کھانے کو نہیں دیا، یہ آپ کا کھانا، یہ ٹائم سارا وہاں جائے گا. تو یہ پانچ چیزیں ہم اپنے اصول میں رکھیں، تو اس حساب سے کم یہ تو بہت انیشل چیز ہے. آخری بات میں آپ سے کروں کہ یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ بڑے بزرگان کے لیے. وہ جو ہم نے سوال قائم کیا تھا کہ ہمارے مدارس میں، ایران میں، نجف میں، ان تمام میں روحانیت، معنویت، بزرگان، عرفا کیوں نہیں پیدا ہو رہے، اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ وہاں پر بھی کھانے پینے کا سسٹم جو پرانا ہوا کرتا تھا اب نہیں ہے. اب یہی ہے برگر اور فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، کولڈ ڈرنک، آئس کریم، کچرا ہم کھاتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں. تو جب کوئی بھی انسان چاہے علم حاصل کرے لیکن اس کو وہ علم فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ امام نے تین اسٹیپس بتائے کہ پہلے آپ نے اصلاح نفس کی، اصلاح غذا کے ذریعے سے کریں گے، پھر آپ کے اندر علم پیدا ہوگا، جب علم پیدا ہوگا تو آپ کے پاس علم آئے گا، اور وہ علم جو انسان کو خدا کے قریب کرتا ہے، جو انسان کو انسان بناتا ہے، ورنہ وہ علم انسان کو شقی بناتا ہے، سخت دل بناتا ہے، نقصان پہنچانے والا بناتا ہے، تو خود کو بھی، دوسرے انسان کو بھی. تو امام خمینی رضی اللہ تعالیٰ علیہ کے جو استاد تھے آیت اللہ حسن علی نخود کی اعلیٰ مقامہ، تو آغا کے مدرسے کا قانون ہوتا تھا جب بھی کوئی وہاں پر پڑھنے جاتا تھا تو سب سے پہلے آغا اس طالب علم کی اصلاح مزاج کرتے تھے، چاہے اس میں کتنا ہی ٹائم لگ جائے، ایک سال لگے یا دو سال لگے، پہلے ان کے پورے بدن کیا، ان کے مزاج کی اصلاح کرتے تھے، اس کے بعد درس شروع کرتے تھے. تو ان کے مدرسے سے اور اسے امام خمینی جیسے پیدا ہوتے ہیں. اور یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں اس کے لیے، سمجھنے کے لیے، آپ امام خمینی کی کتاب ہے جو جنود عقل و جہل، شرح جنود عقل و جہل، اس میں یہ سب لکھا ہوا ہے، یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں، آپ پڑھیں ان کو، امام کی کتاب پڑھیں. امام کی بات تو ہمارے لیے سند ہے، ایک کسوٹی ہے. لہٰذا یہ جتنی بھی چیزیں ہمارے سمجھ میں آئیں، جو اس کو موضوع کو کنکلوڈ کریں کہ حیات، ہماری حیات طیبہ یہ اس حساب سے ہے کہ اگر ہماری طیب غذا کے نتیجے میں ہماری نیند، ہمارے باقی جتنے اعمال ہیں وہ سب غذا سے جڑے ہوئے ہیں، اگر ہم غذا کی اصلاح کریں گے تو ہر چیز، یہ دین، یہ امام حسین علیہ السلام اور یہ اسلام، عبادتیں، تمام چیزیں ہمیں فائدہ دیں گے. ورنہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے لیکن جب اکاؤنٹ کھلے گا تو شاید ہمارے حصے میں کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ اس دنیا میں جو چیز آپ کو فائدہ نہ دے تو آخرت میں بھی آپ کو وہ چیز فائدہ نہ دے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بر محمد و آل محمد صلوات. یہ سوال ہے کہ آج کل تو اللہ کے ظاہر تمام چیزوں کو انسان ڈیمانڈ اینڈ سپلائی گیپ کو پورا کرنے کے لیے آرٹیفیشیل طریقوں سے کیا جا رہا ہے، تو یہ کہاں پر بیسڈ ہے کہ جب آپ اپنے ڈیمانڈ سے زیادہ یا ڈیمانڈ کے بغیر آپ جب چیز کھاتے ہیں. مثال میں اپنی غذا، اپنا کھانا ڈیمانڈ کے حساب سے کھاؤں گا تو اتنی ہی سپلائی ہوگی نا، یہ تو لا ہے، مارکیٹ کا لا ہے. ہر جو بزنس مین ہے وہ سپلائی تب کرے گا جتنی ڈیمانڈ ہوگی. اگر ہم خود اپنی ڈیمانڈ بڑھائیں گے تو سپلائی خود بخود آئے گی، خود بخود کو پیسہ ہے، اس کو پروفٹ ہے. تو قانون یہ ہے کہ باقی چیزوں میں ہو نہ ہو لیکن انسان کی اپنی غذا کے معاملے میں جو چیز جتنی طلب ہو اتنی ڈیمانڈ کے حساب سے اگر ہم کھائیں گے تو سپلائی خود بخود کنٹرول ہوگی. ورنہ ڈیمانڈ جتنی ہم بڑھائیں گے اتنی سپلائی زیادہ ہوگی. اور یہ جتنے بھی سبزیاں وغیرہ جو بھی ہمارے وہاں بن رہی ہیں وہ ساری کیمیکل سے بن رہی ہیں, وہ اس کے پیچھے بھی ریزن یہی ہے, ہم جتنا زیادہ کھائیں گے اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہوگی. تو پیچھے جو انڈسٹری ہے وہ تو ڈیمانڈ کو دیکھتی ہے نا, تو ہم اپنی ڈیمانڈ کو کنٹرول کریں اپنے اس رول کے حساب سے تو پیچھے سپلائی خود ہی کنٹرول ہو جائے گی. دوسرا سوال ہے کہ کیا روحانی ترقی جسمانی ترقی میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے؟ اس لیے میں نے آپ کو مولا کا فرمان اور اسلام کا قانون بتایا ہے, اور یہ اصول کافی کے شروع شروع کے چیپٹر میں جو موضوع عقل ہے اس میں لکھا ہوا ہے, العقل السلیم فی جسم سلیم, یعنی انسان کی عقل روح صحت مند جسم میں ہوتی ہے. اگر ہمارا جسم صحت مند ہوگا تو ہماری عقل ہماری روح صحت مند ہوگی, بغیر اس کے نہیں ہو سکتی. سوال ہے کہ انسان کے مزاج کو جانچنے کا مختصر طریقہ بیان فرمائیے, یعنی سرد ہے یا گرم ہے یا کیسے معلوم کرنا ہو. اب اس کے لیے تو یہ سیکھنا, میں نے آپ سے کہا کہ یہ چیز بتانے کی نہیں, یہ سیکھنے کی ہے. جیسے ہمیں احکام طہارت ہے, یہ ہماری بیسکس ہیں کہ جس کو سیکھنا ضروری ہے. اس کی بہت ساری علامات ہیں, مثال کے طور پر اگر کوئی انسان سوکھا ہوا ہے تو رول ہے کہ ہر چیز سردی سے سکڑتی ہے اور گرمی سے پھولتی ہے. تو جتنے لوگ موٹے ہوتے ہیں ان میں اکثریت ان کی ہوتی ہے جن کے جسم میں گرمی پیدا ہوتی ہے زیادہ اور نکلتی نہیں ہے, کنڈینس ہوتی ہے, وہ لوگ موٹے ہوتے ہیں. جو لوگ کمزور ہوتے ہیں سوکھے ہوئے, وہ ان کے جسم کے اندر سردی ہوتی ہے. جو لوگ بہت فاسٹ تیز چلتے ہیں وہ ان کا مزاج گرم ہوتا ہے, اور جو بہت ہی سست ہوتے ہیں سلو ہوتے ہیں ان کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے. جن کے جسم میں پانی زیادہ ہوتا ہے وہ ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں, اور جن کی جسم میں خشکی زیادہ ہوتی ہے وہ گرم مزاج کے ہوتے ہیں. اس طرح بہت ساری وہ نشانی اس کو سیکھنا پڑے گا. یہ سوال یہ کہ جو جانور ہیں وہ فزیکلی اور فرشتے جو ہے روحانی طور پر, انسان دونوں کا جو ہے مشکل ہے, تو ان دونوں کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی؟ تو روحانی جو ہمارا بودھ ہے, روحانی جو پہلو ہے میں نے آپ کو سب بتا دیا, روحانی پہلو کی گروتھ تب ہوگی جب ہماری جسمانی گروتھ صحیح اور سالم ہوگی. اور اس کے لیے پورے قانون ہم نے ڈسکس کیا ہے, اس کو فالو کریں گے تو ہمیں روحانی طور پر بلندی ہوگی. بس یہ سوالات ہیں. خداوند متعال سے دعا ہے کہ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں آئمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام اور اس ماہ مبارک رمضان کے ان بابرکت ایام میں اپنی خاص لطف اور اپنا خاص کرم ہم پر فرمائے, اور ہمیں جیسے آئمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات طیبہ ہے, ہمیں بھی اپنے ڈومین میں جو ہماری ذمہ داری, ہمارا شرعی فریضہ, ہمارا اخلاقی فریضہ اور ہماری ضرورت ہے, خداوند عالم و توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اس حیات کو حیات طیبہ بنا سکیں. برائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام, بلندر سلام.